أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. الف لام ميم. क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि वो बस इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनको आजमाया न जाएगा? हालांकि हम उन सब लोगों की आजमाइश कर चुके हैं जो इनसे पहले गुजरे हैं। अल्लाह को तो जरूर ये देखना है कि सच्चे कौन हैं और झूठे कौन, और क्या वो लोग जो बुरी हरकतें कर रहे हैं ये समझे बैठे हैं कि वो हमसे बाजी ले जाएंगे? बड़ा गलत हुक्म है जो वो लगा रहे हैं। जो कोई अल्लाह से मिलने की तवक्को रखता हो उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त आने ही वाला है और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। जो शख्स भी मुजाहिदा करेगा अपने ही भले के लिए करेगा, अल्लाह यकीनन दुनिया जहान वालों से बेनियाज है। رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. معزز اور محترم سامعین، یہ سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیات ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں اور ان کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ ان آیات کی روشنی میں آج کے درس قرآن کا موضوع ہے رائے حق کی آزمائشیں۔ اس سورہ مبارکہ کا اور ان آیات کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے اس دور میں ہوا جب مسلمانوں پر بڑے مصائب و شدائد کا زمانہ تھا، کفار کی طرف سے اسلام کی مخالفت پورے زور و شور سے ہو رہی تھی اور ایمان لانے والوں پر سخت ظلم و ستم توڑے جا رہے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالی نے یہ سورہ مبارکہ ایک طرف صادق الایمان لوگوں میں عزم و ہمت اور استقامت پیدا کرنے کے لیے اور دوسری طرف ضعیف الایمان لوگوں کو شرم دلانے کے لیے نازل فرمائی۔ اس کے ساتھ کفار مکہ کو بھی اس میں سخت تحدید کی گئی کہ اپنے حق میں اس انجام کو دعوت نہ دیں جو عداوت حق کا طریقہ اختیار کرنے والے ہر زمانے میں دیکھتے رہے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو رائے حق میں استقامت کی تعلیم دی ہے۔ حق کی راہ آزمائش کی راہ ہے۔ رائے حق سے مراد ہے سچائی کا راستہ، انبیاء اور رسولوں کا راستہ، صحابہ کرام کا راستہ، باطل کے مقابلہ میں حق کی سربلندی کے لیے قربانیوں کا راستہ، یعنی جہاد اور قتال کا راستہ۔ انا ربکم الاعلی کی صدا بلند کرنے والے سارے جھوٹے خداؤں کا کلا کما کر کے سچے رب کی حاکمیت قائم کرنے، یعنی اقامت دین کا راستہ۔ یہی وہ راستہ ہے جس کی طرف تمام انبیاء اور رسولوں نے دعوت دی۔ مالکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے سچے رب کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں، یہی تمام انبیاء علیہ السلام کا دعوت حق کا نعرہ مستانہ تھا کہ لوگوں، اللہ رب العالمین ہی تمہارا الہ اور معبود ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، وہی اس کائنات کا بادشاہ حقیقی ہے، وہی قانون دینے والا ہے، ساری کائنات کا مالک وہی ہے، اس لیے اس کائنات کے اوپر حاکمیت اور بادشاہی بھی اسی کی ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، وہی دنیا اور آخرت کا مالک ہے، لہذا بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس رب کے حوالے کر دیں۔ یہی وہ دعوت ہے جو سارے انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کو دی، اور اسی دعوت حق کو اختیار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو چنا۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اس اللہ نے ہمیں چن لیا، کس لیے چنا؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، وَاجْتَبَاكُمْ، ہمیں چنا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں ایسی جدوجہد کریں کہ اس جدوجہد کا حق ادا ہو جائے، وہ جدوجہد اسی راہ حق کی جدوجہد ہے۔ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر انہوں نے اس پر استقامت اختیار کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو رب کہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس دعوے پر پھر استقامت کے ساتھ ساری زندگی ڈٹے رہنا، یہی حقیقت میں اللہ کے لیے مخلص ہونے کی علامت اور پہچان ہے۔ یعنی انسان تمام طاغوتی قوتوں اور طاقتوں کا انکار کر دے اور سچے رب کی بڑائی کا اقرار اور اعلان کرے، تو یہ وہ راستہ ہے جو ابتلاء اور آزمائش کا راستہ ہے، یہ مالی اور جانی قربانیوں کا راستہ ہے، گویا کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ وہ راستہ ہے کہ جس کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں، چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، یعنی یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کی راہ ہے کہ جب آدمی شعوری طور پر اس کلمے کو اختیار کرتا ہے اور اللہ کی رضا اور اس کی جنت کے حصول کو اپنی منزل مقصود بنا لیتا ہے، تو پھر یہ وہ راہ ہے کہ جس میں انسان کو آزمائشوں سے اور سختیوں اور مصیبتوں سے گزر کر اللہ کی رضا اور اس کی جنت کے راستے، اس کی جنت کے حصول تک پہنچنا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات، اللہ تعالیٰ نے جنت کو مصائب و شدائد سے ڈانپ دیا اور جہنم کو خواہشات اور لذتوں سے ڈانپ دیا، گویا کہ اگر اللہ کی رضا اور اس کی جنت تک پہنچنا ہے تو پھر رائے حق میں آزمائشیں آئیں گی، استقامت کے ساتھ ان مصائب اور شدائد کا مقابلہ کرنا ہوگا اور قدم آگے بڑھانے ہوں گے تاکہ اس کانٹوں کی باڑ کو عبور کیا جا سکے جو اس آزمائش کے ذریعے سے اللہ کی رضا اور اس کی جنت کے حصول کے راستے میں آتی ہیں۔ ہاں اگر کسی نے اپنے آپ کو خواہشات کے حوالے کر رکھا ہے تو پھر تو معاملہ ہی دوسرا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اگر کسی نے بلندی کے اوپر چڑھنا ہو تو اس کے لیے محنت اور مشقت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے تکلیف جھیلنی پڑتی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تھکانا پڑتا ہے، تو اللہ کی رضا اور اس کی جنت کا حصول کا راستہ، جیسا کہ حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کو شدائد اور مصائب سے جو ہے وہ ڈھانپ دیا ہے، اور جنت ویسے بھی بلند مقام ہے، اعلیٰ مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے نیچے اور ساتویں آسمان سے اوپر جنت کا مقام رکھا ہے، اس لیے اگر جنت کا حصول انسان کے سامنے ہو تو پھر اس بلندی پر چڑھنے کے لیے اس کو مختلف گھاٹیوں کو عبور کرنا پڑتا ہے، اور ان گھاٹیوں کو عبور کیے بغیر کوئی اللہ کی رضا اور اس کی جنت تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں اگر انسان اپنے آپ کو خواہشات کے حوالے کر دے اور پھر زمانے کے رسم و رواج کے اوپر چلنا شروع کر دے تو پھر وہ انسان دنیا کی لذتوں کے اندر پڑ کر، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ کر اپنے آپ کو شیطان اور طاغوت کے حوالے کر دیتا ہے، تو پھر کسی محنت اور مشقت کے بغیر وہ جہنم کی وادی کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ بن جاتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، کسی بھی بلند مقام کے حصول کے لیے، کسی اعلیٰ نصب العین کے لیے قربانیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر نذیر شہید اس رائے حق کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ راہ کانٹوں کی راہ ہے، لیکن اس راہ پر چل کر تم ایسے سرسبز و شاداب باغ میں پہنچو گے جس میں کبھی خزا نہیں آئے گی اور ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے گا، جس میں دودھ و شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی۔ جس نے اس کانٹوں بری راہ سے کنارہ کشی اختیار کر لی، وہ کبھی نعمتوں بری جنت میں نہیں پہنچ سکتا۔ کتنی خوبصورت بات کہی ہے ڈاکٹر نصیر شہید رحمتہ اللہ علیہ نے، اور کتنی زبردست جو اور دلکش انداز میں جنت کی منظر کشی کی ہے کہ اگر جنت کے سرسبز باغات اور اس کے اندر بہتی ہوئی دودھ اور شہد کی نہروں تک اگر پہنچنا ہے تو پھر اس کانٹوں بری راہ کو اختیار کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ آیات مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور ان کا ترجمہ پیش کیا ہے، ان آیات کے متعلق سید قطب شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حقیقت مسلمانوں کو ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ آزمائش کی وہ کسوٹی ہے جس پر کھرا اور کھوٹا پرکھا جاتا ہے، کھوٹا خود بخود اللہ کی راہ سے ہٹ جاتا ہے اور کھرا صادق الایمان چھانٹ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ کے انعامات سے نوازا جائے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آزمائش انسان کے لیے کوئی سزا نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں آزمائش آتی ہے تو کچھ لوگ جو ضعیف الایمان، ضعیف الاعتقاد اور ضعیف الارادہ ہوتے ہیں، وہ چلا اٹھتے ہیں اور پھر استقامت کے ساتھ اس رائے حق پر کھڑے رہنے کے بجائے پھسل جاتے ہیں اور اپنے آپ کو خواہشات اور دنیا کے نفعوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور اس آزمائش کو اپنے لیے کوئی سزا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ آزمائش جسے ہم امتحان کہتے ہیں، اور امتحان تو ہوتا ہی عزت بلندی درجات کے لیے ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کہتے ہیں، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا آئے عقاب، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا آئے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ایک طالب علم سے جب امتحان لیا جاتا ہے تو وہ امتحان جس سے اسے بڑے مشکل سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اسے کوئی سزا دی جا رہی ہے، بلکہ اس کی صلاحیتوں کو آزمایا جاتا ہے، اور اگر وہ اس آزمائش میں پورا اترتا ہے تو پھر اس کے لیے ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، وہ اگلی کلاس میں چلا جاتا ہے، اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ بائے نہیں جے بندہ مومن کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو اس آزمائش میں جب وہ استقامت کے ساتھ ڈٹ کر سختی کا اور مصیبت کا اور آزمائش کا مقابلہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکی دور میں جب شدائد اور مصائب اور سختیاں اور تکلیفیں اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھیں، انہی حالات میں جن حالات میں یہ سورہ مبارکہ اور یہ آیات نازل ہوئیں، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ ان کفار سے ہمیں نجات دلائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، ارشاد فرمایا، خباب اللہ کی قسم تم جلدی کر رہے ہو، جس راستے کا انتخاب ہم نے کیا ہے، اس راستے میں جو لوگ ہم سے پہلے چلے ہیں ان لوگوں کو زندہ زمین کے اندر گاڑ کر سر کے اوپر آرے چلائیں گے اور ان کے جسموں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، زندہ انسانوں کے جسموں سے لوہے کے کنگو کے ساتھ ان کی کھال جو ہے وہ اور ان گوشت جو ہے وہ نوچ لیا گیا، لیکن وہ اس ذرائع راست سے نہیں ہٹے۔ یہی خباب رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت بری، اس حکمت بری نصیحت کے بعد ان مرحلوں سے بھی گزرنا پڑا کہ آپ کو جلتے ہوئے انگاروں کے اوپر لٹا دیا جاتا اور آپ کے جسم کی پرگی چربی اور خون پگھل کر وہ انگارے ٹھنڈے ہو جاتے، لیکن خباب رضی اللہ تعالی عنہ استقامت کے ساتھ رائے حق پر ڈٹے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طلب میں رہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء علیہ السلام کی، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ جو افضل ہو، یعنی انبیاء علیہ السلام کے طریقے کے جتنا زیادہ قریب ہو، یعنی انبیاء علیہ السلام کی آزمائش سب سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کے بعد اس آدمی کی آزمائش سب سے زیادہ ہوتی ہے جو انبیاء علیہ السلام کے طریقے کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ فرمایا، آدمی کی آزمائش اس کی دینداری کے انداز کے مطابق ہوتی ہے، اگر وہ دین پر سختی سے کاربند ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اگر نرم ہوتا ہے یعنی دین کی راہ اختیار کرنے میں نرمی دکھاتا ہے تو اس کی آزمائش بھی ہلکی ہوتی ہے۔ آزمائشوں کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ رواہ ترمذی۔ یہ حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات جو ہے وہ سمجھائی گئی ہے کہ گویا کہ ہم جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے قریب ہوں گے، جتنا ایمان اور اس کے اوپر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں گے, اتنی آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی سخت آئے گی. ڈاکٹر نذیر شہید ایک اور موقع پہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس پاکستان کی سرزمین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے راستے کو اختیار کریں اور اسی راہ کے اوپر چلیں جس راہ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام چلتے تھے, تو اسی پاکستان کی سرزمین میں ہمارے راستے میں شعیب ابی طالب کی گھاٹی بھی آ سکتی ہے, اور مکے کے اندر کفار کے جو مظالم تھے وہ ساری چیزیں بھی ہمیں یہاں آ سکتی ہیں ہمارے راستے میں, اور اسی راستے پر چلتے ہوئے طائف کا واقعہ بھی ہمیں پیش آ سکتا ہے, یعنی لوگ ہمیں پتھر بھی ماریں گے, لوگ ہمیں گالیاں بھی دیں گے, لوگ ہمیں جیلوں میں بھی ڈالیں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اسی راستے کو اختیار کریں جو راستہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابو بکر و عمر نے, عثمان و علی نے, طلحہ اور زبیر نے, حباب نے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اختیار کیا تھا, اس لیے کہ اس راستے کے اوپر آدمی چلے اور آزمائش نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے. اللہ کی رضا اور اس کی جنت کے حصول کا راستہ وہ کانٹوں کی باڑ ہے, وہ مصائب اور مشکلات سے گزر کر اس راستے تک پہنچنا پڑتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ احد سے سخت دن بھی کوئی آپ کے اوپر آیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ, احد کا دن بھی واقعی بڑا سخت تھا, لیکن طائف کے شہر میں جو کچھ میرے اوپر گزرا ایسا سخت دن میرے اوپر کوئی نہیں آیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گویا میں اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں جو انبیاء صادقین میں سے ایک نبی کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی قوم نے ان کو مارا اور لہو لہان کر دیا, وہ اپنے جسم سے خون پونچھتے جاتے تھے اور دعا کرتے تھے, یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی اسوا ہمیں نظر آتا ہے, جب طائف میں لوگوں نے آپ کے جسم مبارک کو لہو لہان کر دیا تو آپ اس وقت آپ کے پاس فرشتہ آتا ہے, اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جبریل امین فرماتے ہیں یہ میرے ساتھ ملک الجبال ہے, اللہ نے اس کو بھیجا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے اور طائف کے لوگ, اس بستی کے لوگ جو ہیں ان کو پیس کر رکھ دیا جائے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری جہاں کے لیے, ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے, انہوں نے فرمایا کہ میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں, میں عذاب بنا کر نہیں بھیجا گیا, میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں, اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون, اے میرے رب ان لوگوں نے مجھے پہچانا نہیں, اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو میں اس بات کی توقع رکھتا ہوں کہ ان کے آئندہ نسلوں میں سے لوگ ایمان لے آئیں گے. یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کا مظاہرہ, جب اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سب سے سخت آزمائش انبیاء اور رسولوں پہ آتی ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آزمائشیں آئیں وہ کتنی سخت تھی. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی آزمایا گیا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں میں ڈالا, فَأَتَمَّهُنَّ, میرا وہ بندہ ہر آزمائش کے اندر پورا اترا. تب رب ذوالجلال نے اپنے اس محبوب بندے کے بارے میں ارشاد فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, اے ابراہیم ان آزمائشوں میں پورا اترنے کے بعد اب جب تم خالص ہو گئے ہو تو میں تمہیں دنیا جہان کے لیے جو ہے امامت کے منصب پر فائز کرتا ہوں. معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی کسی بلند مقام پہ پہنچنا چاہتا ہے, امامت کے منصب کو حاصل کرنا چاہتا ہے, اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے, تو پھر اسے آزمائش کی بٹیوں سے گزر کر کندن ہونے کا ثبوت پیش کرنا پڑے گا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام تمام انسانوں کے لیے امام بنائے گئے, تو یہ اس مقام پر اس وقت پہنچے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آزمائش آئی, پوری زندگی آزمائشوں کے اندر گزری, ہر آزمائش میں پورے اترے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم میں نے تجھے دنیا جہان والوں کا امام بنا دیا. کتنا عظیم مقام ہے, لیکن کب بنا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کو, اپنے بیوی بچوں کو, اپنے والدین کو, اپنے گھر بار کو اور ہر چیز کو اللہ کے راستے میں جو ہے وہ قربان کر دیا, تب اللہ تعالیٰ نے یہ مقام بلند آپ کو عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش حق کے راستے میں انسان پر آتی ہے اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اوپر آزمائشیں آئیں اور کس طریقے سے انہوں نے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے استقامت کا مظاہرہ کیا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ابھی ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی تھی, غزوہ تبوک کے اندر شریک نہیں ہو سکے, وہ تین مخلص صحابہ کرام جن کا ذکر قرآن پاک میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی ان کی توبہ قبول نہیں فرمائی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ان سے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، حتیٰ کہ بیویوں کو بھی ان سے جدا کر دیا گیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عیسائی حکمرانوں کی طرف سے یہ پیشکش کی گئی، ان کو خط لکھا گیا کہ کعب تم کوئی ایسے آدمی تو نہیں ہو، بڑے عزت والے آدمی ہو، ان کو خریدنے کی کوشش کی گئی، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں فلاں فلاں عہدہ اور منصب دے دیں گے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو تندور کے اندر جھونک دیا اور اس خط کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ ایسے مواقع پہ انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت سے ڈٹے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی ساتھ استقامت کے نتیجے میں، اس قربانی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ان کو اپنے سینوں سے لگا لیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ چھوڑنے لگے تو اہل مکہ نے ان سے کہا، تم باہر سے آئے تھے، تم مہاجر ہو کر آئے ہو یہاں پہ، تم مکے کے رہنے والے نہیں ہو، آپ کے پاس بڑا مال دولت تھا، انہوں نے کہا یہاں سے کوئی چیز تم لے کر نہیں جا سکتے ہو، اگر ہجرت کرنا چاہتے ہو، مکہ چھوڑنا چاہتے ہو تو اپنا سارا مال و متاع یہاں چھوڑ کر چلے جاؤ۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم سمجھتے ہو کہ دنیا کا مال و دولت میرے راستے کی رکاوٹ بن جائے گا؟ ہرگز نہیں، سب کچھ تم دے دو، میں لے لو، میں اللہ کے راستے میں ہجرت کر رہا ہوں، سب کچھ دامن جھاڑ کر مشرکین کے حوالے کر کے وہیں پر چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد ہی ہو اجتباکم، تمہیں چنا اس لیا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو، یہ جہاد کا راستہ، یہ آزمائش کا راستہ، یہ ایمان اور استقامت کا راستہ، یہ ایمان اور آزمائش کا راستہ ہے۔ اس راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے قربانیوں کے ان مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ مکے سے ہجرت کرتے ہیں، جب ہجرت کرنے کا وقت آیا، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا، ایک ان کا بیٹا تھا اور بیوی تھی، اور بیوی کے خاندان والوں سے کہا اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن ہم اپنی بیٹی کو تو تمہارے ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے شوہر سے جدا کر دیا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہجرت کرنے کر کے جو ہے وہ جانے لگے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جو بیٹا تھا، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں نے کہا کہ یہ بیٹا جو ہے وہ ہمارا ہے، ہم اس کے وارث ہیں۔ گویا کہ بیوی اور خاوند اور بیٹا تینوں ایک دوسرے سے جدا کر لیے گئے، لیکن وہ اس راستے سے نہیں ہٹے اور ہجرت کر کے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پہنچ گئے۔ بعد میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ وہ راستہ ہے، رائے حق کا راستہ، یہ آزمائش کا راستہ ہے، اس میں استقامت اختیار کرنی پڑتی ہے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے۔ عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور یہ دور مدینے سے مضافات میں اپنے چچا کی بکریاں چرایا کرتے تھے، یتیم تھے اور اپنے چچا کے پاس غلام یا نوکر کی حیثیت سے کام کرتے تھے اور ان کی بکریاں چراتے تھے، کچھ اپنے گزارے کے لیے اور کچھ والدہ کے لیے مل جاتا تھا۔ یہ اس بات کے منتظر تھے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہنچ چکے ہیں اور دیکھ رہے تھے کہ چچا کسی نہ کسی دن کہیں گے کہ ہم بھی مدینہ چلیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دیں۔ جب یہ دیکھا کہ چچا تو ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں، اپنے کفر کی راہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا اشتیاق تھا۔ ایک دن اپنے چچا سے کہتے ہیں کہ چچا میں تو مدینہ جانا چاہتا ہوں، اور چچا نے پھر یہ دھمکی دی، اگر مدینہ جانا چاہتے ہو تو سب کچھ یہاں پہ چھوڑ کے جانا پڑے گا، حتیٰ کہ اس بدبخت نے ان کے جسم کے کپڑے بھی اتار دیے۔ والدہ کے پاس پہنچے، ایک پرانا کمبل آپ کو اڑایا اور اس کے بعد کانٹوں سے اس کو سامنے سے سی دیا۔ یہی کمبل اوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچتے ہیں اور تھکے ماندے پاؤں میں جو ہے وہ آبلے پڑ گئے ہیں، پاؤں زخمی ہو گئے ہیں، مدینہ کے اندر پہنچے، مسجد نبوی کے انگریزوں کے اوپر سینڈ میں لیٹ گئے۔ صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک مسافر تھکا ماندہ نیند کا مارا وہاں پہ پڑا ہوا ہے، سو رہا ہے، اسے اٹھایا بڑے پیار سے اور اس سے پوچھا کہ مسافر تم کون ہو؟ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار و محبت سے اسے پکارا یا من انت یا ذل بجادین، اب کمپلیٹ کے اندر لپٹے ہوئے تم کون ہو؟ اس کے بعد وہ اٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لپٹ گئے، پھر اپنی جو ہے آپ بھی تھی بیان کی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں صحابہ اکرام میں شامل ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، اور دل کے اندر جذبہ جہاد اور شوق شہادت موجزن تھا۔ غزوہ تبوک میں تھوڑے ہی دن باقی تھے، غزوہ تبوک کی تیاری ہونے لگی، عبداللہ ذو البجادین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قافلے میں شریک ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں راستے میں بیمار ہوئے، ان کا انتقال ہو گیا، شہادت مل گئی جس کی آرزو تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور رات کے ساتھ ہی ان کو قبر میں اتارنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ذو البجادین کے لیے ایک دعا فرمائی، حضور نے ارشاد فرمایا، یا رب العالمین، یہ عبداللہ ذو البجادین ہے جس نے تیرے دین کی خاطر تیرے رسول سے ملاقات کے لیے، اس دین کو قبول کرنے کے لیے اپنے جسم کے کپڑے بھی قربان کر دیے تھے، یا اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ صحابہ اکرام رشک کی آنکھوں سے اس شخص کی منجت کو دیکھتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حسرت سے یہ کہتے ہیں کہ کاش اس شخص کی جگہ اس قبر کے اندر میں ہوتا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں اس سے راضی ہو گیا ہوں۔ بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کی راہ میں اللہ کے راستے میں قربانیوں کا یہ وسیلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے موت کے وقت اللہ اور اس کے رسول کی رضا نصیب ہو گئی ہے۔ جس سے اللہ کے رسول راضی ہیں اس سے اللہ راضی ہے، جس سے اللہ راضی ہے اس کو دنیا اور آخرت کی بادشاہت مل گئی، اس کو جنت کے خزانے مل گئے، اس کو سب سے بڑی کامیابی مل گئی، ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ عظیم کامیابی ہے۔ اور اسی کامیابی کے راستے پہ اگر ہم بھی چل رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنے سامنے عبداللہ ذو البجادین، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سلمہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما، ان لوگوں کی ذکر رکھنا چاہیے اور ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے مکے کے اندر اللہ کے راستے میں پہلی قربانی دی، ابو جہل نے برچھا مار کر ان کو شہید کر دیا لیکن وہ راہ حق سے نہیں ہٹی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ ہے کیا ہے، آپ کی بہن جو سنت نازک کہلاتی ہیں، ایک عورت ہیں، ایک خاتون ہیں، اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ بہن اسلام قبول کر چکی ہے تو بہنوئی کے گھر پہنچے، وہاں دیکھا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، بہن اور بہنوئی کو مار مار کر لہو لہان کر دیا، لیکن بہن کی استقامت کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یہ اثر ہوا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ دیکھیے کہ ایک عورت کی رائے حق میں استقامت کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان جو ہے اس کا دل پگھل جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہے سر جھکا لیتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو آزمائش انسان پر آتی ہے، اس آزمائش کے ذریعے سے یہ کھرا اور کھوٹا جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں تمہیں اس لیے آزماتا ہوں کہ اس آزمائش کی بٹی کے اندر ڈال کر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کھڑے ہو یا کھوٹے ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے اندر کفار مکہ، مشرکین مکہ آپ کو ستا رہے ہیں، تکلیفیں اور اذیتیں دے رہے ہیں، اور اس کے بعد طنز بھی کر رہے ہیں، طعنے بھی دے رہے ہیں کہ بلال کہاں ہے وہ تمہارا رب جسے تم پکارتے ہو، احد احد کہتے ہو، تمہاری مدد کیوں نہیں کرتا، تمہیں ہماری سختیوں سے کیوں نہیں چھڑاتا، تمہیں ہماری اذیتوں سے نجات کیوں نہیں دلاتا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے بندو، تم نے حق کو پہچانا نہیں ہے، تم حقیقت تک پہنچے ہی نہیں ہو۔ تم جب مٹی کا ایک برتن لیتے ہو، اسے اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھ لیتے ہو کہ یہ کچا ہے یا پکا ہوا ہے، تم تو مٹی کا ایک برتن بھی جو ہے اس جانچ پرکھ کے بغیر لینے کے لیے تیار نہیں ہو، اسے دیکھتے ہو کہ یہ کہیں کچا تو نہیں ہے، پکا ہوا ہے تو پھر اسے لینے کے لیے تیار ہو۔ میرا رب جو مجھے بلند مرتبہ دینا چاہتا ہے، میرا رب جو مجھے جنت کے بالا خانوں تک پہنچانا چاہتا ہے، میرا رب جو ہے ان بٹیوں کے اندر ڈال کر مجھے دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے اندر کوئی کھوٹ تو باقی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس لیے نہیں آزما رہا ہے کہ وہ مجھے تم سے بچانے پہ قادر نہیں ہے، بلکہ اس لیے آزما رہا ہے کہ اگر میرے اندر کوئی کھوٹ ہے تو وہ نکل جائے اور میں اللہ کا خالص بندہ بن جاؤں تاکہ مجھے اللہ کی رضا اور اس کی جنت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين، اور ہم کسی قدر ولنبلونکم بشيء من الخوف، کسی قدر خوف و حراس کے ذریعے سے، والجوع اور بھوک کے ذریعے سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں اور تمہارے کاروبار اور تمہاری تجارت میں، تمہارے باغات اور تمہاری کھیتیوں میں نقصان کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کریں گے، اور اس آزمائش میں جو لوگ صبر کریں گے، مبشر الصابرین، ان صبر کرنے والوں کے لیے کامیابی کی بشارت ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جن پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے کسی بھی طرح کا، تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے سب کچھ، ہم بھی، ہماری جمع پونجی، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے مال و متاع، یہ تو سب اللہ کی امانت ہے. اس اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی، ہم اسی کے ہیں، اسی کی طرف پلٹ کر واپس جانا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اس صبر کا بہت بڑا بدلہ دیتا ہے. اور اس کے بعد ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلند درجات عطا فرماتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو مدنی زندگی میں مسلمانوں کے اوپر اجتماعی آزمائشیں آتی ہیں. مکے کی آزمائشیں تو انفرادی تھی، مدنی زندگی میں مسلمانوں پہ اجتماعی آزمائشیں آتی ہیں. اور مدینہ کی یہ چھوٹی سی اسلامی ریاست بیرونی خطرات کے اندر گری ہوئی ہے، اندرونی مشکلات ہیں، مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ ہے، اور یہ نوزائیدہ اسلامی ریاست معاشی مشکلات کا بھی شکار ہے، اور منافقین کی ریشہ دوانیاں ہیں، روہود کی سازشیں ہیں. اتنی مشکلات میں جب مسلمانوں کے اندر تھوڑا سا اضطراب پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے وہی نازل کرتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ بس تم اللہ کی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں ان حالات سے تو گزرنا ہی نہیں پڑا جن حالات سے تم سے پہلے لوگ گزرے. کیسے گزرے وہ لوگ؟ مستهم الباساء والضراء وزلزلوا، وہ سختیوں، مصیبتوں اور تکلیفوں میں ڈالے گئے، وزلزلوا اور ہلا مارے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا رسول اور اس کے اہل ایمان ساتھی پکار اٹھے، کب آئے گی اللہ کا نصرت؟ الا ان نصر اللہ قریب، تب اللہ کی طرف سے فتح و نصرت کی تائید آئی. اللہ نے فرمایا اب فتح و نصرت تمہارے بالکل ہی قریب آ چکی ہے، اب تم نے اپنا کھرا ہونا ثابت کر دیا ہے ان سختیوں اور مصیبتوں اور تکلیفوں میں جب تم ڈالے گئے ہو اور تم ان آزمائش کی بٹھیوں سے گزار کر اب کندن بن گئے ہو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کامیابی کی بشارت ہے. سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے جو وعدے فرمائے ہیں، صرف دعوی ایمان سے کوئی گروہ ان کا مستحق نہیں ہو سکتا، بلکہ آزمائشوں کی بٹیوں سے گزر کر دعوے کی صداقت کا ثبوت مہیا کرنا پڑتا ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت اسلامی کے قیام کے بالکل ابتدائی ایام میں ایک تقریر کرتے ہوئے اپنے کارکنوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا، یہ 1945 کا خطاب ہے. مولانا نے ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے کہ ہم آروں سے چیر ڈالے جائیں، گلیوں میں گھسیٹے جائیں، انگاروں پر لٹائے جائیں، ہمارے جسموں کو چیل اور کوے نوچیں، لیکن ہمیں اس راستے کے اوپر استقامت کے ساتھ چلتے رہنا ہے. غزوہ احد کے بعد مسلمان جب دل شکستہ تھے، ہمتیں جواب دے رہی تھیں، اللہ نے پھر وہی نازل فرمائی اور اہل ایمان کو رائے حق کی آزمائشوں میں صبر و استقامت کی تلقین کی. فرمایا ہم حاصل تم ان تدخل الجنہ ولما یعلم اللہ الذین صدق ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے ابھی یہ معلوم ہی نہیں کیا کہ تم میں سے کون اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والے ہیں اور کون تم میں سے صابرین ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس آزمائش کے ذریعے سے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس جہاد کی راہ میں ڈٹ کر استقامت کے ساتھ راہ حق کے اوپر قائم رہتے ہیں اور صبر سے مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا انہی کو پھر اللہ تبارک و تعالی بلند مرتبہ عطا فرمائیں گے. راہ حق میں انسانوں کے اوپر ترغیب و ترہیب مختلف طریقوں سے آزمائشیں آتی ہیں اور مختلف قسم کی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے لیے معتصم کے کوڑے اتنی بڑی آزمائش نہ تھے جتنے اشرفیوں کے توڑے، یعنی مجھے کوڑوں کے ذریعے سے جو آزمایا گیا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہ یہ آزمائشیں ایسی آئی تھیں کہ کوڑوں کے ذریعے سے ان سے جسم کی کھال ادھیڑ کر رکھ دی گئی، لیکن وہ اللہ کے بندے، مسلمانوں کے امام، وہ رائے حق کے اوپر قائم رہے. لیکن کہتے ہیں کہ ان کوڑوں سے میری آزمائش جو ہوئی تھی مجھے اس سے اتنا ڈر نہیں تھا، لیکن اب مجھے جو ڈر لگتا ہے وہ اشرفیوں کے توڑوں سے لگتا ہے۔ تو ایک رائے حق کے مسافروں کے اوپر مختلف قسم کی آزمائشیں رہتی ہیں، کبھی ان کو ترہیب کے ذریعے سے، خوف و ہراس کے ذریعے سے، مار پیٹ کے ذریعے سے، پھانسی کے پھندوں کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے، اور کبھی ان کو جو ہے وہ للچائی ہوئی نظروں سے لالچ دے کر، پھر ان کو اشرفیوں کے توڑوں کے ذریعے سے، مال و متاع کے ذریعے سے، نوٹوں کے ذریعے سے، پلانٹوں کے ذریعے سے آزمانے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے بندے اس لالچ کو نہیں پڑتے، بلکہ وہ ان حقیر چیزوں کو ٹھکرا کر اللہ کے راستے میں استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں، اور جو تکلیف آتی ہے اس کو برداشت کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اے ایمان والو تم میں سے جو کوئی اللہ کے دین سے پھرنا چاہتا ہے، منحرف ہونا چاہتا ہے، دین کے تقاضوں سے منہ موڑنا چاہتا ہے، تو وہ موڑ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تمہاری جگہ دوسری کسی قوم کو اٹھا کر لے آئے گا، ایسی قوم کو لے آئے گا، ایسے لوگوں کو لے آئے گا، یحبہم و یحبونہ، وہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، یعنی وہ اللہ کے محبوب ہوں گے اور اللہ انہیں محبوب ہوگا۔ عزلت نل المومنین عزت نل الکافرین، ان کی شان اور پہچان یہ ہوگی کہ وہ مومنین کے لیے بڑے نرم خو ہوں گے اور کفار و مشرقین کے لیے وہ روچے چنے ثابت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ کے مجاہد ہوں گے۔ ولا یخافون لومت لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ اللہ کے راستے میں اس جدوجہد کو اختیار کرتے ہوئے انہیں کون ملامت کر رہا ہے، کون انہیں طنز کر رہا ہے، کون ان کا استہزاء اور مذاق اڑا رہا ہے، کون ان پہ پھپکیاں کس رہا ہے، اور کون انہیں دکیانوسی کا رہا ہے، کون انہیں جاہل کا رہا ہے، کون انہیں پرانے زمانے کے اور پرانے خیالات کے لوگ کہہ رہا ہے، اور کون انہیں یہ تانے دے رہا ہے کہ تمہارے اندر روشن خیالی نہیں ہے، تم ترقی کو پسند نہیں کرتے ہو، تم بدو قسم کے اور بیوقوف قسم کے لوگ ہو، تم روشنی اور ایمان اور تعلیم سے بے بہرا ہو، ان سارے تانوں کی وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ ولا یخافون لومت لائم، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کیے چلے جاتے ہیں، کسی ملامت گھر کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء، یہ ہے اللہ کا فضل۔ کیا ہے اللہ کا فضل؟ کہ آدمی کسی پرواہ کے بغیر، کسی کی پرواہ کیے بغیر، کسی مشکل کو جو ہے وہ اس کی پرواہ کیے بغیر، کسی لالچ اور ترغیب و ترغیب کی پرواہ کیے بغیر، اللہ کے راستے میں خدا کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرتا رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا رہے۔ اللہ فرماتے ہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اس فضل سے نوازتا ہے، وہ بڑی بست والا اور علم والا ہے۔ آج ہم نے اللہ کے فضل کا مطلب کیا سمجھ لیا؟ حرام خوریاں کر کے، سمگلنگ کر کے، قوم کی امانتوں کو لوٹ کر خزانے جمع کرتے ہیں، کوٹھیاں بناتے ہیں، گاڑیاں لیتے ہیں، اور پھر ان کی چوٹی کے اوپر جو ہے وہ تختی لگا لیتے ہیں۔ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ رب کا فضل نہیں ہے، رب کا فضل یہ ہے کہ رب کے راستے میں، رب کے دین کے غلبے کے لیے، رب کی کبریائی کو قائم کرنے کے لیے، رب کی بڑائی کے قائم کرنے کے لیے آدمی آزمائشوں سے گزرے اور اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کر دے، تاکہ وہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرے۔ بعض اوقات آدمی کے لیے عہدہ اور منصب کی قربانی جو ہے مسئلہ بن جاتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ایک بندے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو جب سپہ سالار کے منصب سے معزول کر دیا گیا، آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ گھر میں آ کر بیٹھ جاتے، دشمن کی طرف سے آپ کو سپہ سالار سالار اعلی بنانے کی پیشکش بھی ہوئی، لیکن اللہ کا یہ بندہ جنہوں نے اللہ سے لو لگا لی تھی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو لذت آشنائی تھی، جو لذت ان کو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے حصول کی طلب میں ملتی تھی، جو لذت ان کو میدان جنگ میں ملتی تھی، جس کے بارے میں وہ خود ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے میدان جنگ کی سخت رات، مجھے میدان جنگ کی سخت رات شب عروسی سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کی راہ میں جسم کے اوپر جو ہے وہ سینکڑوں زخم آ چکے تھے، جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ زخموں سے بچا ہوا نہیں تھا، لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، اتنے بہادر اور دلیر انسان کہ غزوہ موتا کے اندر آپ کے ہاتھ سے نو تلواریں ٹوٹی تھی، اتنے بڑے بلند منصب سے، سپہ سالاری کے منصب سے جب آپ کو معزول کر دیا گیا تو آپ ایک سپاہی کی حیثیت سے اسی لشکر کے اندر جو ہے وہ لڑتے رہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے سپاہی کی حیثیت سے اللہ کے راستے میں استقامت سے ڈٹے رہے، عہدہ اور منصب کی قربانی دے دی اور ہمارے لیے مثال قائم کر دی کہ اللہ کے راستے میں جب کبھی جیسی قربانی دینی پڑے وہ قربانی دے دو، اور رائے حق سے مت ہٹو، اللہ کے راستے میں ڈٹے رہو، اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کے اندر لگے رہو۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کے بندے افغانستان کی سرزمین میں، کشمیر اور عراق میں، فلسطین میں اس رائے حق کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں قربانیاں دے رہے ہیں، آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، مرد اور مرد، مرد تو مرد ہیں، مردوں کے ساتھ عورتیں بھی اللہ کے راستے میں قربانیاں دے رہی ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ تحریک اسلامی کا قافلہ حق اپنی تاسیس کے دنوں سے آج تک مختلف قسم کی جو ہے وہ قربانیوں کے مراحل سے گزرتا رہا، مختلف ادوار تحریک اسلامی کے اوپر آئے۔ جب یہ مشرقی پاکستان الگ ہوا اس وقت بھی جماعت اسلامی کے کارکنان نے اس مشرقی پاکستان کے اندر بے شمار قربانیاں دیں۔ اسلامی جمعیت طلبہ ڈاکہ کے ناظم مصطفیٰ شوکت عمران کا یہ واقعہ ملتا ہے کہ مکتی باہنی والوں نے آپ کے جسم کا ایک ایک عضو کاٹ کر الگ کر دیا، آپ کے ہاتھوں کو کاٹا، آپ کے بازو کو کاٹا، آپ کی ٹانگوں کو کاٹا، اور ایک ایک عضو کو کاٹ کر الگ کیا، اور اس سے جے بنگلہ کا نعرہ لگانے کے لیے کہا، لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، اللہ کے راستے میں اپنے جسم کے ایک ایک عضو کی قربانی کر دی، لیکن رائے حق سے نہیں ہٹے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہماری اپنی تحریک کی تاریخ جو ہے وہ بھی بڑی تابناک ہے، اور اس راستے میں اللہ کے بندوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے، مسلمہ قذاب کے ڈاکوؤں نے یمن سے واپسی پر ایک صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ام امارہ کے بیٹے تھے، وہ ام امارہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب میں اپنے دائیں طرف نظر ڈالتا تھا تو امارہ وار کرتے ہوئے نظر آتی تھی، جب دائیں طرف نظر ڈالتا تھا تو امارہ تلوار چلاتے نظر آتی تھی۔ یہ امارہ جن کے بیٹے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مسلمہ قذاب کے ڈاکوؤں نے پکڑ لیا اور ان سے کہا کہ تم کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ تم جھوٹے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ جھوٹے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ قذاب کی نبوت کا جو ہے وہ اقرار کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، تم جھوٹے ہو۔ اور اس کے بعد مسلمہ قذاب کے جو ڈاکو تھے انہوں نے ان کے جسم کے ایک 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 عضو کو کاٹا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لیکن وہ آخر وقت تک یہی کہتے رہے کہ مسلمہ قذاب ہے، جھوٹا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے، رومیوں کے مقابلے میں لڑتے ہوئے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ گرفتار کر لیے گئے۔ قیصر روم کے ہاں ان کو وزیر بنانے کی پیشکش ہوئی کہ تم اسلام چھوڑ دو، اس راستے سے دستبردار ہو جاؤ، ہم تمہیں وزیر بنانے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ساری دنیا کی حکومت بھی دے دو، ایک لمحے کے لیے اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، ایک لمحے کے لیے اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ کے سامنے ایک شخص کو ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا گیا تاکہ آپ کے اوپر خوف طاری ہو جائے۔ آپ اس منظر کو دیکھ کر رو پڑے، تو رومی آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ موت سے ڈر گئے ہو، آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندو، تم نے مجھے پہچانا ہی نہیں، میں کس لیے رو رہا ہوں؟ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک ہی جان ہے، میری ایک ہی جان اللہ کے راستے میں قربان ہوگی، کاش میری بہت ساری جانیں ہوتی کہ میں اللہ کے راستے میں اس طریقے سے قربان کرتا جس طریقے سے تم نے اس اللہ کے بندے کو تیل کے اندر ڈال دیا، اس نے جو ہے وہ قربانی دے دی، میری قربانی ایک ہی جان کی قربانی ہوگی، میں خواہش کرتا ہوں کہ میری کئی جانیں ہوتی اور وہ اللہ کے راستے میں قربان ہو جاتی۔ اس وقت قیصر روم کے لوگوں نے کہا اچھا تم موت کی تمنا کر رہے ہو، تمہیں موت اس قدر محبوب ہے، تو پھر تو ہم تمہیں موت نہیں دیں گے، پھر تو ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، آگے بڑھو اور میرے سر کو بوسہ دو۔ انہوں نے کہا میں سر کو بوسہ تو دوں گا لیکن میرا ایک مطالبہ ہے. کہا مطالبہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھیوں کو بھی میرے ساتھ رہا کر دو، ان کو بھی آزاد کر دو تو میں تمہارے سر کو بوسہ دیتا ہوں. وہ سر کو بوسہ دیا اور اس کے بعد جو ہے اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ کی طرف چلتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی اطلاع ملی، آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آگے بڑھو، مدینہ سے باہر نکلو اور عبداللہ بن حذافہ اور آپ کے ساتھیوں کا استقبال کرو. آپ لوگوں کا استقبال کیا گیا، رائے حق میں استقامت جن لوگوں نے دکھائی ان کا استقبال کرنے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکلتے ہیں اور آگے بڑھ کر عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کا بوسہ دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ ہے استقامت کہ جب اس راستے کو انسان اختیار کرے تو اس طریقے سے جو آزمائش آئے، جو سختی آئے، جو تکلیف آئے، آدمی استقامت کے ساتھ اس راستے پہ ڈٹا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوں اس کے لیے بلند درجات اور اعلیٰ مراتب ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ تحریک اسلامی کی تاریخ بھی قربانیوں کی تاریخ ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالکل ابتدائی دور میں 10 اگست 1948 کو مولانا معین الدین ہٹک جب ان کو قید کر دیا گیا اور 1 سال قید بمشقت کی سزا ان کو سنائی گئی، اسی قید کے دوران ستمبر میں 18 سال کی عمر میں ان کا جوان بھائی جو ہے وہ وفات پا گیا، نومبر میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور اس کے باوجود وہ جیل کے اندر ہیں. ان سے کہا گیا کہ مصالحت کر لو حکومت کے ساتھ، حتیٰ کہ اتنا تک بھی ان کو یہ پیغام بھیجا گیا کہ مولانا مودودی نے یہ جھوٹا پیغام ان کی طرف بھیجا گیا کہ مولانا مودودی نے معافی مانگ لی ہے، تم بھی معافی مانگ لو. تو انہوں نے کہا کہ بدبختو، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں مولانا مودودی کی خاطر جو ہے وہ جیل میں آیا ہوں، میں تو اسلام کی خاطر جیل میں آیا ہوں. مولانا مودودی نے معافی مانگ لی ہے تو کوئی بات نہیں، میں اسلام کی خاطر جیل میں آیا ہوں، مولانا مودودی کی خاطر جیل میں نہیں آیا ہوں. ان حربوں سے ان کو جو ہے ورگلانے کی کوشش کی گئی لیکن اس راستے کے اوپر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے. اگر ہم اپنی تاریخ سے آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مسافران ادب، کاروان عظیمت، البدر، مشاہدات اور لمحات جیسی کتابوں کا مطالعہ کریں تاکہ ہمیں یہ علم ہو کہ تحریک اسلامی کا جو قافلہ اس مقام تک پہنچا ہے تو کن قربانیوں سے جو ہے گزر کر ہمارے لوگ اس مقام تک پہنچے ہیں. مولانا مودودی رحمتہ اللہ علیہ خود کتنا عرصہ جیل کے اندر رہے، آپ کو قید بمشقت کی سزا دی گئی، 14 کلو جو ہے وہ گندم کا آٹا جو ہے وہ آپ کو چپکی کے ذریعے سے پیسنا ہوتا تھا. مولانا نے اس قید بمشقت کی تکلیف کو بھی برداشت کیا اور اس کے بعد اتنی آزمائشیں مولانا پہ آئی. لاہور کے اجتماع میں مولانا مودودی رحمتہ اللہ علیہ تقریر فرما رہے ہیں اور دوسری طرف سے جو ہے وہ گولیوں کی بوچھاڑ کر دی گئی. کسی نے چیختے ہوئے کہا کہ مولانا بیٹھ جائیے. سید مودودی رحمتہ اللہ علیہ جس قافلے کے سالار تھے انہوں نے کہا میں نے تو لوگوں کو کھڑا کیا ہے، اگر میں بیٹھ گیا تو پھر کھڑا کون رہے گا. استقامت کے ساتھ مولانا مودودی گولیوں کی گن گرج کے باوجود بھی کھڑے رہے اور تقریر کرتے رہے. مولانا مودودی رحمتہ اللہ علیہ نے جو کچھ ابتدائی دور میں 1945 میں لوگوں سے کہا تھا اپنی ساری زندگی اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولانا مودودی کے اوپر کفر کے فتوے بھی لگائے گئے، آپ کو مسٹر مودودی بھی کہا گیا اور آپ کے اوپر قاتلانہ حملے بھی ہوئے اور آپ کو پھانسی کے پھندے تک بھی پہنچایا گیا، لیکن مولانا مودودی رحمتہ اللہ علیہ استقامت کے ساتھ اللہ کے راستے میں ڈٹے ہوئے ہیں. رائے حق کی آزمائشیں، انہی آزمائشوں سے گزر کر انسان اللہ کی رضا اور اس کی جنت تک جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے. مسلمان مدینہ کے اندر جس اجتماعی آزمائش سے گزرتے ہیں اس کا ایک موقع غزوہ احزاب کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، یہ وہ اجتماعی آزمائش تھی جس کا ایک ہولناک منظر قرآن کی آیات کی روشنی میں ہمارے سامنے آتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. جب دشمن اوپر اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے تھے، مشرقین کی تمام طاقت انہوں نے عرب سے جمع کر کے، یہودیوں کو بھی ساتھ ملا کر اور عرب کے دوسرے قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملا کر اور مکے سے اپنی پوری اجتماعی قوت کو ساتھ ملا کر ایک بڑا لشکر لے کر مدینے کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے یہ لشکر تمہارے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہوئے تو جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت ایمان والے خوب آزمائے گئے. وزلزلوا زلزالا شدیدا، اللہ فرماتا ہے ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اس وقت ایمان والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے. یہی وہ موقع تھا کہ جب منافقین بدگمانیوں پر اتر آئے تھے اور اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے جو وعدے کیے تھے نعوذ باللہ وہ تو محض دھوکا تھا. یہی وہ موقع ہے کہ اس آزمائش کے موقع پر منافقین یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ قیصر و کسرا جو ہے ان کو فتح کیا جائے گا، لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم مدینے کے اندر محصور ہو چکے ہیں اور پیشاب پہانے کے لیے بھی باہر جانے کے لیے ہمیں راستہ نہیں ہے. اب یہ وہ آزمائش کا موقع تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلص بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آزمائش سے گزر کر، ان آزمائش کی بٹیوں سے گزر کر اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے طالب بنے تھے، لیکن دوسری طرف منافقین کا حال یہ تھا کہ وہ رو رہے تھے، بلبلا رہے تھے. تو ایسی ہی آزمائش ہوتی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کھرے اور کھوٹے کو جو ہے وہ الگ کر دیتا ہے، اور کھوٹا جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، اور کھرا اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے بلند درجات تک پہنچ جاتا ہے. بھائیو اور بزرگوں، ایسی ہی آزمائشوں سے تحریک اسلامی کے قافلے اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ گزر رہے ہیں. خود پاکستان کے اندر علماء حق اور تحریک اسلامی آزمائشوں سے گزر رہی ہے اور ان کو آزمایا جا رہا ہے. اگر آج ہم پاکستان کی صورتحال کو دیکھیں تو جس طریقے سے علماء کو ہراساں کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے ان کے اوپر جو ہے وہ بم برسائے جا رہے ہیں، جس طریقے سے ان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ سب اس لیے ہے کہ لوگ خوف و ہراس کے اندر مبتلا ہو جائیں، لوگ ڈر جائیں، لوگ خوف زدہ ہو جائیں اور اس راستے سے ہٹ جائیں، اور باطل جو ہے وہ اپنے پنجے صحیح طرح سے اس ملک کے اندر جو ہے وہ گاڑ لے اور اس ملک کو جو ہے وہ تباہی اور بربادی سے دوچار کر دے. لیکن اللہ کے بندے استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں اور اللہ کے راستے میں قربانیاں دے رہے ہیں. قاضی حسین احمد صاحب جب پیچھے کچھ عرصہ جیل کے اندر تھے تو انہوں نے ایک بڑی قیمتی بات کہی تھی، اخبارات کو ایک مضمون لکھا تھا. انہوں نے فرمایا تھا، اس مضمون کے اندر لکھا تھا کہ جب ہم اگر کسی مدرسے اور مسجد کے اندر بیٹھ کر، کسی جگہ کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کو اس بات کا درس دیں کہ لوگ انسانوں کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے، خدمت خلق کرنی چاہیے، یہ بڑے اچھے کام ہیں، تو پھر یہ حکومتیں، یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے اور مذہبی لوگ ہیں، یہ دینداری کا کام کر رہے ہیں، لیکن جب ہم میدان میں اتر کر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس ظلم کا خاتمہ کریں گے جس ظلم کے خاتمے کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے گئے، ہم اس ناانصافی کے نظام کو ختم کریں گے، ہم اس کفر کے نظام کو ختم کریں گے، ہم اس ملک کے اندر انصاف لانا چاہتے ہیں، عدل قائم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی سیاست کر رہے ہیں. تو قاضی حسین احمد صاحب نے یہ لکھا تھا کہ ہمیں لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، باہر نکلنا ہے اور لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ہم صرف درس ہی نہیں دیں گے بلکہ ہم لوگوں کو اس مقصد کے لیے تیار کریں گے کہ اٹھئے اور اس نظام باطل کے ساتھ خلاف کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ظلم سے نجات دلائیے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس مقصد کے لیے بزرگوں نے اس راستے میں جو قربانیاں دی ہیں اور جن قربانیوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی انعامات سے نوازتا ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر فرمایا ہے. ارشاد باری تعالی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت کے ساتھ اس کے اوپر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ان پر فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، پھر وہ ان سے یہ کہتے ہیں کہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ظالم، یہ جو تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، جو تم پر سختیاں جو ہے وہ جو تمہارے اوپر سختیاں ڈال رہے ہیں، یہ ظلم ختم ہو جائے گا، یہ سختیاں نہیں رہیں گی. فرشتے ان کو بشارت دیتے ہیں، اللہ تخافو، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، غم میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کی دھارت بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ فرشتے اس دنیا میں آزمائش اور سختی کے وقت نازل ہوتے ہیں، موت کے وقت بھی فرشتے ان کو بشارتیں دیتے ہیں، اور میدان حشر میں بھی مشکل گھڑی میں فرشتے ان کو بشارتیں دیں گے کہ تمہارے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ استقامت کیا چیز ہے؟ استقامت سے مراد یہ ہے کہ ایسا سیدھا کھڑا رہنا جس میں کسی طرف بھی انسان کا جھکاؤ نہ ہو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان اور توحید پر قائم رہنا استقامت ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے احکام، اوامر اور نواہی پر سیدھے جمے رہنا اور ادھر ادھر لومڑیوں کی طرح نہ نکلنا، یہ استقامت ہے. حدیث میں آتا ہے، بہت سے لوگوں نے اللہ کو اپنا رب کہا مگر
ان میں اکثر کافر ہو گئے، ثابت قدم وہ ہے جو مرتے دم تک اس عقیدے پر قائم رہے اور جمع رہے۔ ایک شخص آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے مطالبات تو وہ بے شمار ہیں، میں ان سب کو تو پورا نہیں کر سکتا، بڑا کمزور انسان ہوں، کوئی ایسی بات مجھے بتائیے، ایسا جامع ارشاد میرے لیے فرما دیجئے کہ میں اس کے اوپر عمل کر کے اللہ کی رضا اور اس کی جنت کو حاصل کر لوں۔ آپ فرماتے ہیں، قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، استقامت اختیار کرو، تو تمہیں اللہ کی رضا اور اس کی جنت مل جائے گی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایمان کا دعویٰ تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے، دعویٰ کرنے والے تو بے شمار ہیں، ہمیں اننا سے من یقول آمنا باللہ وبالیوم الاخر، بے شمار لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، وما ہم بمومنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں، ایمان والے تو وہی ہیں کہ جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں اور استقامت کے ساتھ رائے حق میں ڈٹے رہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا جب مقابلہ ہوتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سامنے جب جادوگر ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں، تو فرعون ان سے کہتا ہے کہ میں تمہارے اعضاء کو مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا، ایک طرف سے تمہاری ٹانگ کاٹوں گا، دوسری طرف سے تمہارا بازو کاٹوں گا، ایسی سنگین سزا تمہیں دوں گا، پھر تمہیں سولیوں کے اوپر جو ہے وہ لٹکا لوں گا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تو جو کچھ کر سکتا ہے وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں تو کرتا ہے، فقط ما انتقاد، تیرے اختیار میں تو یہی ہے، تو اس سے آگے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکتا۔ اب ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، وہ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، لیکن رائے حق سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس گفتگو کے خلاصے اور نچوڑ کے طور پر سب سے آخر میں ایک حدیث مبارکہ آپ بھائیوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں ہمارے لیے موجودہ حالات میں مستقبل کے لیے ایک بہترین لائحہ عمل موجود ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، اسلام کی چکی گھوم رہی ہے، تو جس طرف قرآن ہو اسی طرف تم بھی رہنا، سنو، قرآن اور اقتدار عنقریب دونوں الگ الگ ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ سنو، اسلام کی چکی گھوم رہی ہے، اس کے اوپر اچھے برے وقت آتے رہیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اقتدار اور قرآن دونوں الگ الگ ہو جائیں گے، یعنی ایسا وقت آئے گا اسلام کے اوپر کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں قوت اور طاقت ہوگی، قرآن ان کے ہاتھوں میں نہیں ہوگا، تو خبردار، تم قرآن کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ اور پھر فرمایا، آئندہ ایسے حکمران ہوں گے جو تمہارے درمیان فیصلے کریں گے، اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں قتل کر دیں گے، اگر ان کی بات مانو گے تو تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہمیں یہ صاف نظر آتا ہے کہ جو لوگ آج باطل حکمرانوں کے فیصلوں کو نہیں تسلیم کرتے، ان کو گولیوں سے اڑا دیا جاتا ہے، ان کے اوپر بم برسائے جاتے ہیں، ان کو جیلوں میں ٹھونسا جا رہا ہے اور ان کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، ان کو گوانٹانامو بھیجا جا رہا ہے اور اس کے بعد ان کو قتل کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایسے حالات میں ہمارے لیے رائے عمل کیا ہے، ہم کس راستے کو اختیار کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جب حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو حکمران ہوں گے اگر تم ان کی بات مانو گے وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، اگر نہیں مانو گے تو پھر وہ تمہیں قتل کروا دیں گے، تو راوی نے سوال کیا کہ تب ہم کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی کرو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا تھا، وہ لوگ آرو سے چیرے گئے اور سولیوں پر لٹکائے گئے۔ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے جان دے دی جائے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر ہم اللہ کی راہ میں استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں، اللہ کی راہ میں جان دے دیں، جیسا کہ فلسطین کے اندر لوگ ڈٹے رہے، جیسا کہ افغانستان کے اندر لوگ ڈٹے رہے، جیسا کہ عراق کے اندر لوگ ڈٹے ہوئے ہیں اور جیسا دوسرے مقامات پہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ کی راہ میں جانے دینے والے، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بشارت ہے کہ تمہارے لیے اللہ کی راہ میں جان دینا تمہارے لیے خدا کی نافرمانیوں میں زندگی بسر کرنے سے بہتر ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے کامیابی کی بشارتیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو رائے حق میں استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
visit tazkir.org